پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد۔ ابھی مجھ سے پیشتر باقیات الصالحات یعنی شہید سبتی جعفر زیدی صاحب کے صاحبزادے ابو ذر آپ کے سامنے اپنے بابا کا کلام پیش کر رہے تھے، آپ سے درخواست کروں گا شہید سبتی جعفر کے لیے اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزاداران حسین، اب آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم، آج 8 محرم ہو گئی، 8 کا جلوس بھی بخیر و عافیت اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا تمام ہوا، اب کل اور پرسوں کا مارکہ درپیش ہے، میں اس کو مارکہ ہی کہوں گا، تو مورل ہائی رہنا چاہیے۔ جب انسان میدان میں اترتا ہے تو جس کا مورل زیادہ ہائی ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ طے ہو چکا، سارے انتظامات ہیں، ساری سیکورٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شرارت کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب آج بھی آپ نے دیکھا کہ صبح بھی کچھ دہشت گردوں کو پکڑا گیا، شام کو بھی ایمبولینس کسی بھی ذریعے سے، وردی پہن کے بھی آ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے نظم و ضبط کو، اپنے تحمل اور برداشت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، ہمیں اپنی منزل تک اسی طرح شان سے جانا ہے جو ہماری شان ہے، قومی وقار کے مطابق اپنے جلوسوں کو لے کر جانا ہے۔ انشاءاللہ سب خیر ہوگا، لیکن اگر وہ بار بار تکرار کرتا ہوں کہ اللہ نے کوئی امتحان رکھ ہی دیا مقدر میں، تو دیں گے بھائی، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، امتحان دیتے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے اور امتحان دیں گے، پیدا ہی اس لیے کیا ہے اللہ نے مومنین کو کہ ان کا امتحان لیا جائے، اور کہیں کے لیے، تو جگہ جگہ قرآن مجید میں وعدہ ہے، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا امتحان نہ لیا جائے، امتحان دے دے، کبھی انفرادی امتحان ہوتا ہے، کبھی اجتماعی۔ اور دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے گا ہماری، کہ ہمارے بھائی، ہمارے اہل سنت بھائی بھرپور طریقے سے ہر سطح پہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے، اس عزاداری کے سلسلے میں مسلسل ہمارے رابطے میں، جہاں جہاں سے ہمارے جلوس گزرتے ہیں مسلسل وہ لوگ ہمارے رابطے میں بھی ہیں، وہ محفلیں بھی کر رہے ہیں، ذکر شہادت بھی کر رہے ہیں، تو یہ کبھی بھی ذہن میں نہ لائیے گا کہ اگر کوئی شرارت ہوتی ہے تو کوئی خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی فرقے وارانہ فساد ہے، اس فساد کا اس شہر میں کوئی وجود نہیں ہے، شیعہ سنی فساد کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان میں نہیں ہے، یہ شرارت اسی لیے کی جاتی ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے، اسی لیے کی جاتی ہے کہ فساد کیا جائے، فرقے وارانہ فساد کو ہوا دی جائے، ہمیں اس سازش کا حصہ نہیں بننا۔ وہ بھی بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا آپ، ان کے بھی علماء مارے جا رہے ہیں، ان کے بھی لوگ مارے جا رہے ہیں، وہ بھی شہید کیے جا رہے ہیں، وہ بھی درباروں میں مارے جا رہے ہیں، وہ بھی مزارات ان کے دھماکے، وہ کون سا بیچارے، ان کا بھی تو اتنا سے نقصان ہو رہا ہے نا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کمان ایک ہی ہے، دو تیر نکلتے ہیں، ایک شیعوں کے سینے میں پیوست ہوتا ہے، ایک ہمارے سنی بھائیوں کے سینے میں پیوست ہوتا ہے۔ اس سازش کو سمجھ لیں سب، کہ ہمیں اس سازش کو کسی بھی حالت میں کامیاب
نہیں ہونے دینا, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اسکولوں میں, کالجوں میں, مدرسوں میں, محلوں میں, سب جگہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. کسی کے ذہن میں اگر یہ ہے تو اس کو نکال دے. وہ ایک ناصبی ٹولہ ہے, ایک دہشت گردوں کا ٹولہ ہے جو یہ ساری کاروائیاں سب کے خلاف کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اب کوئی بھی نہیں بچا, سارے وکٹم ہو چکے ہیں, حتیٰ کہ حکمران بھی بےچارے ان کے خوف سے کانپ رہے ہیں. ارے ہم سے سیکھو, اتنی طاقت ہونے کے باوجود, حکومت ہونے کے باوجود, فورسز ہونے کے باوجود, اور کتنے لاؤ لشکر ہونے کے باوجود تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہیں دہشت گردوں کے سامنے. ہم سے سیکھ لو, کب سے کھڑے ہیں, 1400 سال سے کھڑے ہیں یزیدیت کے مقابلے میں. خدا کا شکر ہے ہم جائیں گے, ہماری جگہ اور آ جائیں گے. اس لیے تو ہم ڈرتے نہیں کہ کبھی خلا تھوڑی ہوتا, ایک جاتا ہے اللہ اس سے اچھا بھیج دیتا ہے, ہے نا. بس تمام مومنین کی, مسلمین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے, محمد علی محمد. اور یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں, یہ صرف آپ سے نہیں کر رہا ہوتا بلکہ آپ کا بھی ویسے ہی فریضہ ہے جیسے میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں کہ دیگر بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے, سب جگہ یہ پیغام پہنچائیے کہ ہمارا جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ. یاد رکھیے, سازش کی جاتی ہے کہ جھگڑا ہو جائے, ہمیں جھگڑا نہیں کرنا کسی کے ساتھ, ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان سے نہیں لڑنا ہے. ان کی املاک ہماری املاک ہے, ان کی جان ہماری جان ہے, ان کا مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ کہنے والا تھا ان کا مال ہمارا مال ہے, وہ لڑ جاتے کہ دے دیں ان کا. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد عالم. خیر جناب, بس جہاں کل ہم نے بات کو ختم کیا تھا وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ حجابات ہیں کیا. یہ جو ہم نے کشف حجاب پہ بات ختم کی تھی, اگر آپ کو یاد ہے, نہیں یاد تو ہم ایک منٹ کی تکرار کریں. ہم نے عرض کیا تھا نا کشف حجاب, جناب سید الشہداء نے کربلا میں کیا کیا تھا, کشف حجاب کر دیا تھا. اب ظاہر ہے کہ ایک لفظ ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ عقیدت میں کہہ دیا, غلو میں کہہ دیا, آگے بڑھ کر کہہ دیا, اپنے عقیدے کے حساب سے کہہ دیا. نہیں, ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ اس پہ دلیلیں آج قائم کریں گے. جو ہم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کشف حجاب, کہ حسین نے کشف حجاب کیا, یہ کیا مسئلہ کیا ہے یہ جو ہم نے لفظ استعمال کیا. آئیے, کسی جگہ پہ, یہاں نہیں, کسی جگہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بندگی کے مدارج ہیں, بندگی کے درجے ہیں. جو بھی شے آسمان و زمین میں ہے, الا آت الرحمن عبدا, ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا, آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے, جہاں بھی ہے, جاندار ہو یا بے جان ہو, جمادات ہو یا حیوانات ہو, ان سب کی اللہ سے نسبت کیا ہے, الا آت الرحمن عبدا. سب جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو بندے, بندگی کی حیثیت سے, جمادات ہوں, نباتات ہوں, حیوانات ہوں, انسان ہوں, اللہ سے ان کی نسبت کیا ہے, ان کل من فی السماوات والارض. یہاں پہ من جاندار کے لیے بھی اور بے جان دونوں کے لیے ہے, اگرچہ کہ من جاندار کے لیے آتا ہے لیکن یہاں جاندار کے لیے بھی ہے اور بے جان کے لیے. جیسے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ما بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے مگر اس آیت میں جاندار کے لیے بھی ہے اور بے جان کے لیے, کہ ہر شے تسبیح کر رہی ہے اپنے معبود کی جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں. تو ہم نے ترجمہ کیا کیا, ان کل من فی السماوات والارض, جو کچھ بھی ہے, جیسا بھی ہے, جاندار ہو یا بے جان, یہ سب کا سب اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے, الا آت الرحمن عبدا, اس کی بارگاہ میں بندے کی حیثیت سے جاتا ہے. جو کچھ بھی ملائکہ ہو, پہلے مقدمہ سن لیجئے تاکہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے گا, پھر جواب دینے کا ہمیں بھی لطف آئے گا. ملائکہ ہو, حیوان ہو, جن ہو, بشر ہو, پیغمبر ہو, رسول ہو, نبی ہو, امام ہو, جو کچھ بھی ہے, پہاڑ ہو, دریا ہو, جمادات کی جتنی اقسام ہیں وہ سب ہوں, نباتات کی جتنی اقسام ہیں وہ سب ہوں, حیوانات کی جتنی اقسام ہیں سب, یہ سب کی سب اللہ کی بارگاہ میں بندگی کی حیثیت رکھتی ہے. نسبت کیا ہے, عبد اور معبود, یہ قرآن فرما رہا ہے. میں نے تشریح کی ہے صرف, ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. اب یہ ذہن میں رکھیے, پہلی مجالس میں ہم نے عرض کیا تھا نا کہ درجہ بندی, اللہ نے درجہ بندی رکھی ہے کہ نہیں رکھی, ملائکہ میں درجہ بندی, انبیاء میں درجہ بندی, رسول میں درجہ بندی, انسانوں میں درجہ بندی, سب میں درجہ بندی ہے کہ نہیں, حیوانوں میں بھی, حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، درجہ بندی ہر جگہ ہے. اب یہ عبد کی منزلیں کیا ہیں؟ عبد کی منزلیں سرسری چلیں گے، اصل مطلب بعد میں بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. عبد کی منزل یہ ہے، عبد کا مرتبہ یہ ہے کہ پروردگار نے انبیاء کو انبیاء بنانے کے بعد، رسولوں کو رسول بنانے کے بعد، یعنی نبی کا منصب دینے کے بعد، رسول کا منصب دینے کے بعد، جب کوئی سب سے بڑا منصب دیا تو انہیں اپنا عبد کہا. انہیں کیا کہا؟ اپنا عبد کا. وذکر عبدنا ایوب، ذکر کریے کیجئے رسول میرے بندے ایوب کا. وذکر عبدنا داؤد، ذکر کیجئے میرے بندے داؤد کا. جناب ابراہیم کو کیا کہا گیا؟ کہ میرا بہترین عبد ہے. اور جناب ہارون اور جناب موسیٰ کے لیے فرمایا گیا وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. یہ دونوں ابراہیم اور اسماعیل، ہارون موسیٰ اور ہارون، جناب موسیٰ اور ہارون، یہ دونوں کون ہیں؟ میرے بہترین ایمان لانے والے بندوں میں ہیں. یعنی رسول ہونے کے بعد بندگی کا درجہ دیا گیا، عبد کہا. جناب ابراہیم کو عبد کہا، جناب عیسیٰ کو عبد کہا، جتنے پیغمبر ہیں ان کو عبد کہا. اب یہ ہے عبد کی معراج. اب آئیے، یہ ذہن میں رکھیے، مطلب اس کا نتیجہ بعد میں دیں گے آپ کو. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علی محمد پر. آئیے ایک روایت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. پیغمبر خدمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رکھیے گا روزانہ کی طرح، خوش کی طریقے چکر میں مت پڑیے گا، کیونکہ ہمارا مضمون ایسا ہے کہ جب تک ہم اس پہ دلیلیں قائم نہ کریں پھر فائدہ نہیں کوئی ہمیں تقریر کرنے کا، اور پھر آپ بھی کہیں گے کہ عنوان کیا تھا اور اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس میں کچھ ہمیں ملتا. خیر، کوشش میری ہے یہ، ویسے تو میں کچھ دینے کے قابل نہیں آپ کو، علمی طور پہ معمولی سا طالب علم ہوں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ مطلب دے جائیں. فرماتے ہیں خدا کے حبیب کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان، اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان، جتنی بھی مخلوقات، اللہ کے ماسوا جو کچھ بھی ہے، اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان 70,000 حجابات ہیں. کتنے حجابات ہیں؟ 70,000 حجابات. اگر ان حجابات کو ہٹا دیا جائے تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے جل جائے گا. جو کچھ بھی ہے، جو تک آپ کا ذہن جا سکتا ہے لے جائیے، جواب دینے کے لیے میں بیٹھا ہوں. جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا سب کچھ جل جائے گا. حدیث پیغمبر کہ 70,000 حجابات ہیں، تمام مخلوقات، جو بھی مخلوق، ان مخلوقات میں اور رب کے درمیان 70,000 حجابات ہیں. اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائے تو جو کچھ بھی ہے وہ جل جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. اب جہاں تک آپ کا ذہن جا سکتا ہے لے جائیے، جو کچھ بھی جل جائے گا. یہ روایت. اب آئیے آگے بڑھیں. ہم نے عبد کی منزلیں بتائیں. کائنات میں اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان میں طاقتور مخلوقات کا شمار کیجئے. تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب جبرائیل روح الامین اور جناب میکائیل، یہ دونوں ملائکہ کے سردار ہیں. یہ دونوں ملائکہ میں بھی سب سے بڑا درجہ ان دونوں کا ہے. جناب جبرائیل روح الامین اور جناب میکائیل علیہ السلام، ان دونوں کا درجہ سب سے بڑا ہے. کن ملائکہ پر یہ سردار ہیں؟ کتنے خرب یا کتنے پدم ملائکہ پہ پتہ ہی کچھ نہیں. اربہا ارب ملائکہ، خربہا خرب ملائکہ. کوئی صرف سجدے کے لیے خلق کیا گیا کیے جا رہا، کوئی رکوع کے لیے خلق کیا گیا کیے جا رہا ہے، کوئی قیام کے لیے، کوئی سے مراد ایک نہیں، اربوں فرشتے سجدے میں ہیں، اربوں رکوع میں ہیں، اربوں قیام کی حالت میں، اربوں طواف کر رہے ہیں، خربہا خرب طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں قبہ حسین کا کہ کب نمبر آئے. تو معلوم ہوا کہ جو ایک بار طواف کر کے جا رہا ہے 70,000 سال لگیں گے دوبارہ اس کی باری آنے میں. یہ ہے ملائکہ کا حال. ابھی مطلب پیش کرنے سے پہلے مقدمہ بنا رہے ہیں، اس کی ایک اور روایت سن لیجئے. اور یہ نقل کرنے والا کوئی اور نہیں، خمینی بشکن، اس نے نقل کیا اس روایت کو کہ فاطمہ کا گھر رسول کا حجرہ ہے. فاطمہ کا گھر، بیت فاطمہ رسول کا حجرہ ہے, اس گھر کے پچھواڑے میں, عقب یہی ترجمہ کر سکتا ہوں جو پیچھے صحن ہوتا ہے, وہاں پر چھت نہیں ہے بلکہ اس گھر کی جو چھت ہے وہ عرش ہے. اس گھر کے, اگر میں ویسے پڑھتا نا لوگ کہتے ہیں غلو کر رہا ہے, اس لیے میں نے حوالہ دے دیا کہ عرش اس کی چھت ہے, اور اس گھر کے مکین اپنے گھر سے عرش تک بغیر کسی حجاب کے مشاہدہ کرتے ہیں, بغیر کسی حجاب کے. ابھی دو تین چھوٹے چھوٹے مقدمے بن رہے ہیں آپ کے لیے, جو مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے, بغیر کسی حجاب کے مشاہدہ کرتے ہیں عرش تک, اور ملائکہ کا ایک گروہ آ رہا ہے ایک گروہ جا رہا ہے, ایک نور کا راستہ ہے اس گھر سے عرش تک, جس پہ ہر وقت ملائکہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور یہ سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے, یہ سلسلہ اب تک نہیں ٹوٹا. اب آئیے, عبد کی منزل کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ کہیں اس پہ پورا ہم نے عشرہ پڑھا تھا, لیکن یہ مطلب آپ کو جلدی سے دے کے چلے جائیں گے. کسی نے تعریف پوچھی امام جعفر صادق علیہ السلام, مولا عبد کسے کہتے ہیں, عبد عبد کی تعریف کیا ہے. معصوم نے فرمایا حروف ثلاثۃ, العبد حروف ثلاثۃ, عبد تین حروف پر ہے, عین با دال, عین با اور دال اسے کہتے ہیں عبد. بے فرماتے ہیں کہ عین سے, عبد کا جو عین ہے اس سے مراد ہے علم من اللہ یا علم باللہ. عین سے مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جاؤ, اللہ کا علم حاصل کرتے چلے جاؤ. اور با سے مراد ہے بونہو امن سوا, اللہ کے سوا جو بھی ہے اس سے منہ موڑ لو, اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس سے منہ موڑ لو, یعنی اللہ کے سوا کسی کی پرستش عبادت اللہ سمجھ کے نہیں کرنا. کسی شے کی بھی پرستش, کسی شے کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی کہ کسی کو اللہ سمجھ کے پوجنا شروع کر دو اللہ کے سوا, یہ نہیں ہو سکتا. ودال دنو وہو بلا کیف ولا حجاب, عبد کی دال کی تشریح کرتے ہیں معصوم کہ دال سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے وہ قربت کہ جس قربت کے درمیان نہ کوئی رکاوٹ ہو نہ کوئی حجاب. دنو وہو بلا کیف ولا حجاب, وہ قربت اللہ سے کہ جس میں نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی حجاب. اب آئیے, یہ تین چھوٹے چھوٹے مقدمے مشکل تھے اور آپ کی اصطلاح میں خشک تھے, لیکن تھے بڑے ضروری, ان کے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی. اب جو جب ہم نے یہ بیس بنا لی, بنیاد ڈال دی, اب آگے بڑھیے کہ مسئلہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے. فرمایا خدا کے رسول نے کہ 70,000 حجابات یہ ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا, جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا. اب یہ تینوں چھوٹے چھوٹے مقدمے ذہن میں رکھیے. ہم نے عرض کیا کہ جناب جبرائیل اور میکائیل کن ملائکہ کے سردار, کہ جو ملائکہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. ہر شے پر ملک موکل ہے یا نہیں, سمندر پہ ملک, ہوا پہ ملک, روح پہ ملک, روح قبض کرتا ہے نا, روح قبض کرنے جناب میکائیل ہیں کہ نہیں, ہر شے پر, ہر چیز پر, انسانوں پر ملک, حتیٰ کہ امانت لانے والے پیغمبروں تک وہ بھی ملک, جو رابطہ ہے ملک ہے نا, جناب جبرائیل ہیں اور بھی ملک. تو ان کی قدرت کا کیا حال ہے کہ پوری کائنات کے نظام پر انہیں مقرر کیا ہے ملائکہ کو, یعنی ملائکہ اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے ہر شے کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں, کسے ہلانا ہے, کسے گرانا ہے, کب طغیانی پیدا ہوگی, کب ٹھہراؤ آئے گا, کب, یہ ساری چیزیں ملائکہ, ملائکہ کی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں ہیں الگ الگ, ان کی اتنی طاقت ہے, یعنی تمام مخلوقات کی طاقت کا مظہر ہیں روح الامین. تمام طاقتوں کی, مخلوقات کی ساری طاقتوں کا مظہر کون؟ جناب روح الامین. کیونکہ حاوی ہے سب پہ, اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقرب فرشتہ جناب جبرائیل, یعنی جناب میکائیل, جناب جبرائیل میں بھی جناب جبرائیل کی منزل جناب میکائیل سے آگے کی, تو جناب جبرائیل مخلوقات کی قوتوں کے مظہر. اب وہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے ذہن میں کہ 70,000 حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے مخلوقات میں سب کا سب جل جائے گا, سب جل جائے گا. اب آئیے عبد کی منزل پہلے بتاؤں پھر نتیجہ دوں گا. ابراہیم عبد, یعنی فخر یہ ہے کہ عبد ہوں. کیا فخر ہے؟ کہ میں تیرا عبد ہوں. فخر یہ ہے جناب اسماعیل کا, جناب موسیٰ کا, جناب ہارون کا. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. رسول اپنی جگہ, نبی اپنی جگہ, لیکن جانتا ہے ہر پیغمبر کہ یہ بندگی کی معراج کیا ہے, یہ عبد کی معراج کیا ہے. اب آئیے کلمہ پڑھیے, کلمہ شہادت پڑھیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا بندہ پہلے رسول بعد میں. اللہ اتنی آسانی سے مطلب نہیں دوں گا, ابھی میں نے مطلب نہیں دیا آپ کے ہاتھ میں, ابھی تو میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے. دیکھیے بات کہاں تک پہنچتی ہے. کیا گواہی دیتے ہیں؟ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ. یہ بندگی کتنا بڑا منصب ہے کہ پہلے بندہ پھر رسول کہو, پہلے بندہ ہے پھر رسول ہے. یہ کیسا بندہ ہے؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ جب مولا کا وہ قول پڑھو تو لوگ ہچکچاتے ہیں پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ تو منصب کم ہو رہا ہے. منصب کم نہیں ہو رہا, اللہ کا رسول جانتا ہے, علی جانتا ہے کہ عبد کی آخری منزل کیا ہے. اس لیے علی نے فرمایا کفا بی فخرن ان اکونا لکا عبدن, میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. چاروں طرف سے نعرے لگتے ہیں تو گڑبڑ تو ہوتی ہے, لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے جذبات کیا ہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ ایک بار تینوں نعرے واضح طور پہ نعرے تکبیر کے ساتھ میرا بیٹا لگائے تاکہ تینوں نعرے صاف سمجھ میں آئے. جس نے ابھی لگائے تھے بیٹا, نعرے تکبیر سے شروع کرو. بسم اللہ لے کر چلے. یہ دیکھیں کیا مطلب, انشاءاللہ اللہ کی مدد سے نکل کر آئے گا. مجھے سے ادرا سے طالب علم کی زبان سے شاید کچھ آپ کو مل جائے. تو اب سمجھ میں آئی بات کہ مولا جو فرماتے کفا بھی فخرن ان اکونا لکا عبدن, کیوں؟ اس لیے کہ علی سے زیادہ کون عبد کی حقیقت کو جانتا ہے کہ عبد کی منزلیں کیا ہیں. ولایت ملی, امامت ملی, عصمت ملی, طہارت ملی, سب منصب ملے, لیکن علی نے فخر کس پہ کیا؟ کفا بھی فخرن ان اکونا لکا عبدن, میرے فخر کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. عبد کی منزلیں کیا ہیں؟ سنیے عبد کی منزلیں کیا ہیں. کلمے میں گواہی دی عبد, پہلے عبد بعد میں رسول. تمام انبیاء کو جو منزل دی عبد کی منزل دی. اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کیا ہوا, رسول نہیں کہا, سید الانبیاء نہیں کہا, مدثر کہا اپنی جگہ, مزمل کہا اپنی جگہ, رحمت للعالمین کہا اپنی جگہ. جب سب سے بڑا منصب دیا جو کائنات میں اور کسی کو نہیں دیا تو کیا فرمایا رب العزت نے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ معراج کے حوالے سے بات کروں گا. عبد کی منزلیں, میں بھی عبد, مجھ جیسا گناہگار بھی عبد, کافر بھی عبد, پہاڑ بھی عبد, ارے حیوانات بھی بندگی میں ہیں, جمادات بھی بندگی میں ہیں, فرعون بھی بندگی میں ہے, نمرود بھی ہے, مانو نہ مانو, مگر کوئی کل من فی السماوات والارض الا الرحمن عبدا, آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی بارگاہ میں بندگی کی حیثیت رکھتا ہے. تو منزلیں سمجھ میں آئیں کہ عبد کی آخری منزل کیا ہے. اللہ رحمت للعالمین کو معراج پر بلا رہا ہے, رسول نہیں کہا, رحمت للعالمین نہیں کہا, کوئی منصب دے کے نہیں پکارا, بتا دیا کہ اگر سب سے بڑا کوئی منصب ہے تو میرا عبد ہونا منصب ہے. سبحان اللہ, اللہ ابھی مطلب پورا نہیں ہوا, بات وہیں پر ہے کہ 70,000 حجابات اگر ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے, جو کوئی بھی ہے جل جائے. وہاں سے بات شروع کی, بھولے نہیں ہیں, وہاں سے بات شروع کی ہے, یہاں تک آپ کو لے کر آ گئے کہ عبد کی منزل کیا ہے. ہم نے اس کے آپ اس پہ اشرا پڑ چکے ہیں, مگر یہ کہ ہمیں ایک مجلس سے سمیٹنا ہے, اس لیے ہم نے مختصر سا بیان کر دیا کہ عبد کی آخری منزل کیا ہے. اللہ معراج میں بلا رہا ہے تو کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبد, میں نے اپنے بندے کو معراج کرائی, اپنے عبد کو معراج کرائی. عبد کی حقیقت بتا دی کہ عبد کی آخری منزل کیا ہے, جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا. اب آگے آئیے, تمام مخلوقات کی طاقتوں کا مظہر روح الامین, تمام مخلوقات سب پر حاوی جناب روح الامین. معراج کا سفر شروع ہوا, کاش کے موضوع معراج ہوتا, کاش موضوع معراج ہوتا تو میرے اشرے کا تو پھر دیکھیے کیا کیا نکلتا پٹارے میں سے. لیکن چلیے ابھی یہاں تک پہنچ گئے. ایک مقام آیا, ساتھ ساتھ ہیں جبرائیل, بظاہر جناب جبرائیل رہنمائی کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا روایات میں, بظاہر وہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس آسمان پہ یہ ہے, اس آسمان پہ یہ, اس آسمان پہ سب سے ملاقات بھی کرائیں, یا آپ کے بھائی موسیٰ, یا آپ کے جد اسماعیل, یا آپ کے بابا ابراہیم, یہ سب ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ جناب جبرائیل رکے اور کہا آگے بڑھ جائیے, داخل ہو جائیے اس نور کے, نور الانوار میں. پیغمبر نے کہا یہ کیا بات ہوئی, اے روح الامین یہاں تک ساتھ آئے, اب یہاں سے تنہا چھوڑ رہے ہیں آپ مجھے. اے حبیب, اگر بال برابر بھی آگے بڑھانا پر جل جائیں گے. بال برابر بھی آگے بڑھا پر جل جائیں گے, بس یہاں سے بس آپ کی منزل ہے. رسول مسکرائے, داخل ہو گئے, جسے قرآن مجید نے یوں فرمایا, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, آگے بڑھا, قریب ہوا, اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اسی لیے تو حضور مسکرائے تھے, فرمایا تھا نا کہ اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں سب جل جائیں گی. جبرائیل نے اعلان کر دیا کہ جہاں مخلوقات کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے محمد عربی کی حدیں. اب جو سوال پیدا ہوا تھا اس کا جواب آ گیا, یہی تو, اسی لیے تو فرمایا کہ مخلوقات کی حدیں جہاں سے ختم وہاں سے میری حد کا آغاز ہوتا, جہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں بڑھ سکتی. یہ آخری حد ہے حجابات کی. پس معراج کیا ہے؟ وہ کشف حجاب جس میں معبود اپنے عبد کی آخری منزل بتا رہا ہے. کہ عبد کی آخری منزل یہ ہے دنوہ بلا کیف ولا حجاب، کہ جہاں نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی حجاب ہے. کوئی حجاب نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. معصوم کی حدیث بھی میں نے رکھ دی اور رسول کی حدیث بھی رکھ دی اور آیت نے بھی گواہی دے دی. سبحان الذی اسرا بعبدہ، جبرائیل کو وہاں تک تھوڑی لے کے گیا رب، جناب جبرائیل نے بھی بتا دیا بس اس سے آگے میری حد ختم، یعنی اعلان کر دیا کہ مخلوقات کی طاقت ہے یہاں تک، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اب یہ نور الانوار کا زمانہ ہے، یہ نور الانوار کی جگہ ہے جہاں سے نور سے اللہ نے خلق کیا، اس نور الانوار میں داخل ہو گیا خدا کا رسول. اب چھوٹا سا سوال رہ گیا، چھوٹا سا سوال رہ گیا محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات ہو گئی، یہ تو بات ہو گئی، واضح ہو گیا کہ جہاں مخلوقات کی حدیں ختم وہاں سے محمد عربی کی حد کا آغاز ہو گیا. لہذا قیاس نہ کرنا دیگر مخلوقات کا پیغمبر اسلام پر، حبیب خدا پر قیاس نہ کرنا دیگر مخلوقات کا. قرآن نے جا بجا معراج کی آیات نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ کیا حد ہے، کیا مقام ہے رسول عربی کا؟ اے معبود، اے خدا کے حبیب، ایک مسئلہ تو پھر بھی رہ گیا، ایک مسئلہ پھر بھی رہ گیا. رسالت تک کی بات تو کامل ہو گئی، باقی کا، باقی کا میرا مولا علی، میرا مولا حسن، معصوم کونین، سید نساء عالمین، میرا سید و سالار حسین، میرے بارہ امام، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا معراج میں. چلیے پھر ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے اور مختصر سا مطلب بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. پہلے مولا ہی کا قول سنو، سماعت فرما لیجیے، آپ سن لیجیے. مولا فرماتے ہیں واللہ ما شکت تو فی الحق مزعرے تو ہو، واللہ ما شکت تو فی الحق مزعرے تو ہو، خدا کی قسم علی کو حق میں کبھی شک ہوا ہی نہیں. واللہ کہا، مولا قسم کھا رہے ہیں، واللہ ما شکت تو مجھے کبھی شک نہیں ہوا فی الحق حق میں، واللہ ما شکت تو فی الحق مزعرے تو ہو، مجھے حق میں کبھی شک نہیں ہوا جب سے حق مجھے دکھایا گیا. مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ جب سے حق مجھے بتایا گیا، جب سے حق مجھے پڑھایا گیا، جب سے حق مجھے لکھایا گیا، جب سے حق مجھے سنایا گیا، نہیں، رایت کی بات کی، رایت کی. واللہ ما شکت تو فی الحق مزعرتہو، جب سے حق مجھے دکھایا گیا ہے، جب سے حق میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا. اب آئیے مولائی کا دوسرا قول، لو کشف الغطاء ما ازدت تو، یقیناً یہ سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں مزید کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی جہاں جہاں وہ نور محمدی جا رہا تھا میں ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا. یہ وہ مولا کے اقوال ہیں جو آپ جا بجا مجالس میں سنتے رہتے ہیں. میں نے اس طرح تکمیل کرنا چاہا مطلب کو، یوں مکمل ہوئے، لو کشف الغطاء ما ازدت تو یقینا، میرے یقین میں کوئی زیادتی نہیں ہونے والی اگر حجابات ہٹا بھی دی جائے. کیوں؟ میں نے حق کو سنا نہیں ہے, حق کو پڑھا نہیں ہے, حق مجھے بتایا نہیں گیا, حق مجھے لکھایا نہیں گیا, مزورے تو ہوں حق مجھے دکھایا گیا ہے. میں نے حق کو دیکھا ہے. یہ ہیں وہ حجابات کی منزلیں جنہیں عرفا مکاشفات کے نام سے درج کرتے ہیں. اور پڑھتے پڑھاتے میں تو بڑا جاہل سا آدمی ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں, پڑھ لیتا ہوں, علماء کے کچھ ادھر ادھر سے مسئلے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, لیکن بات سمجھ میں آئی کہ دنو وہ بلا کیف ولا حجاب, یہ وہ ہستیاں ہیں بس کہ بندگی کی اس معراج پر ہیں کہ جنہیں یہ کہنے کا حق ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہمیں وہ قربت حاصل ہے کہ جس میں نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی حجاب ہے, نہ کوئی رکاوٹ نہ کوئی حجاب. اور ویسے بھی میزبان اور مہمان کے کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں, کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں میزبان کی. بلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور جسے بلایا گیا ہے مہمان کون ہے؟ اس کا حبیب. ایسے ہی ہے نا, جس کے لیے کائنات کو خلق کیا ہے پروردگار اسے بلا رہا ہے, جو مقصود کائنات ہے اسے بلا رہا ہے. مہمان کیسا ہے اور میزبان ہے کائنات کا خالق رب العالمین. میزبان رحمت للعالمین, مہمان بلایا گیا. تو اب بتائیے پورا پروٹوکول بھیجا گیا کہ نہیں بھیجا گیا؟ براق کی بھی ضرورت نہ تھی, روح الامین کی بھی ضرورت نہ تھی, ایسے ہی آ جاتا, بلا نہیں سکتا تھا پروردگار. لیکن نہیں, پورا پروٹوکول دیا. براق بھی جائے گا, روح الامین آپ بھی جائیے. ظاہر ہے کہ میں ایسے لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ جس سے کسی معصوم کی شان میں میں ڈرتا ہوں, ورنہ کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ حضور کے پروٹوکول آفیسر بن کے آئے تھے. ورنہ حضور کو بلایا جا سکتا تھا کہ نہیں؟ بھائی تو دنیا میں بھی یہی قاعدہ ہے, یہی فطرت, یہی سنت رائج ہے کہ نہیں؟ جیسا مہمان ہو اس کے لیے ویسا ہی پروٹوکول دیا جاتا ہے. ہم جیسا آدمی چلا جائے گا کہیں تو پتہ بتا دیں گے فون کے اوپر کہ ٹیکسی کیجیے گا, اسٹیشن سے آ جائیے گا, یہ ایڈریس ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ذرا کوئی وی آئی پی جائے گا کہ نہیں آپ انتظار کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ہمارے آدمی پہلے لینے پہنچ جائیں گے آپ کا. اور اس سے بھی بڑا کوئی وی آئی پی ہوا تو اسے کہا کہ نہیں آپ بائی ٹرین مت آئیے گا, آپ کو ہم بائی ایئر ٹکٹ بھیج رہے ہیں, ہے نا ایسا؟ اور اپنے عزیز کو بھیجے گا, نوکر کو نہیں بھیجے گا, بیٹے یا بھائی کو بھیجے گا, جاؤ فلاں صاحب کو لے کر آؤ. ایسے ہی ہے نا, جیسا مہمان ویسا پروٹوکول. یہاں بھی یہ قاعدہ ہے, دنیا میں بھی رائج ہے کہ جیسا آدمیوں کا یا کبھی گھر پہ بھیج جائے گا, نہیں آپ نہ نکلیے گا, ہم بھیج رہے ہیں آدمی, تاکہ اس کو احساس رہے کہ مجھے مہمان بلایا جا رہا ہے. تو بلانے والا کون ہے؟ رب العالمین. کسے بلا رہا ہے؟ رحمت للعالمین. تو پورا پروٹوکول دیا کہ نہیں دیا؟ بھیجا نا پروٹوکول, ایسے نہیں آئیے, اہتمام سے آئیے. اور راستہ میں جو کچھ ہے اس کا ذرا مشاہدہ کراتے ہوئے آئیے. یہ جو وذکر وذکر و اذا اذا کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں, یہ یاد دلانے کے لیے, یاد کیجئے رسول, یاد کیجئے رسول, اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل, یاد کیجئے جب بنی اسرائیل سے ہم نے عہد و پیمان لیا تھا, یاد دلانا ہے بس, اور کیا ہے؟ یاد دلانا, اس کا مطلب ہے یاد دلانا. سیر کراتے ہوئے لائیے ہمارے پاس, سیر کراتے ہوئے لائیے. تو اب مجھے بتائیے کہ جو اس مزاج رسالت کا بھی خالق ہے, مزاج رسالت کی بات کر رہا ہوں, رسالت کی نہیں, جو مزاج رسالت کا بھی خالق ہے, کیا وہ نہیں جانتا کہ میرے حبیب کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے؟ جانتا ہے نا, کیونکہ مزاج رسالت کا خالق ہے نا بھائی. جب مزاج رسالت کا خالق ہے تو جانتا ہے, علم ہے کہ کیا پسند ہے کیا ناپسند. ارے ہم جیسے طالب علم سے لوگ پوچھتے تھے کیا کھائیں گے, مرغا؟ نہیں بھائی مرغا نہیں کھاتا میں. پہلے مولوی کا سن کے ان کی سمجھ میں آتا ہے مرغا, خود ہی کہہ دیتے مرغا, نہیں بھائی مرغا نہیں, سبزی وبزی پکا لینا. تو مطلب ہوتا ہے پوچھ لیتے ہیں بھائی اس کی مزاج کا, جب بلا رہے ہو تو بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ پکائیں وہ کھاتے ہی نہ ہو, تو پہلے پوچھ لیتے ہیں بھائی یہ کیا رکھا جائے, مینو کیا ہو آپ کا, یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو مجھے بتائیے, بلانے والا اللہ اپنے حبیب کو بلا رہا ہے, کیا اسے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو مزاج رسالت کا خالق ہے. اچھا جناب موسیٰ نے کلام کیا کہ نہیں کیا اللہ سے؟ اور اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن مجید میں ہے نا، کلام کیا نا اللہ نے، تو بھائی کسی لہجے میں تو کیا، کسی لہجے میں تو کیا، اس میں تو کوئی قباحت نہیں کہ اللہ نے کلام نہیں کیا. بھائی اللہ نے تو کلام جناب موسیٰ سے بھی کیا. جب جناب موسیٰ سے کلام کیا ہوگا، میں نہیں کہہ رہا کس لہجے میں، بھائی کسی بھی لہجے میں کیا، کلام تو کیا ہے نا. اس کا مطلب جب کلام کیا ہے تو کوئی تو لہجہ اختیار کیا ہوگا مشیت نے، کوئی تو لہجہ. اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مشیت نے کون سا لہجہ جناب موسیٰ کے ساتھ اختیار کیا ہوگا، تو ہم آپ کو کلیہ دے رہے ہیں، کلیہ، ایک کلیہ دے رہے ہیں، قصول دے رہے ہیں. کہ جب پیغمبر معراج پر پہنچے تو آپس میں باتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. تو مشیت نے کوئی تو لہجہ اختیار کیا ہوگا، تو کون سا لہجہ اختیار کیا جائے؟ ارے مزاج رسالت کو خلق کرنے والا اللہ کیا نہیں جانتا کہ رسول کو سب سے زیادہ پسند کون سا لہجہ ہے؟ کون یا اور ذرا سا واضح کر دیں، اپنے جملے کو واضح کر دیں، کون ہے جو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ کون ہے جسے سینے پر لٹا کے رسول سلاتے رہے؟ یہ تو سب سیرت نگاروں نے لکھا نا، کہ خود مولا نے فرمایا کہ میں رسول کے سینے سے چمٹ کے سوتا تھا. کون ہے جو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ کون ہے جس کے لیے ستارہ اترے گا آگے؟ مشیت جانتی ہے نا. کون ہے جس سے مواخات اور مواسات کا رشتہ قائم ہوگا؟ کون ہے ذوالعشیرہ میں گواہی دے چکا؟ کون ہے ذوالعشیرہ میں مدد کا وعدہ کر چکا؟ کب کبھی کبھی مہمان کو سرپرائز دی جاتی ہے کہ نہیں، ایک ایسا تحفہ اس کے لیے رکھا جاتا ہے کہ حیرت سے خوشی کے سمندر میں، یعنی خوشی کے سمندر، خوشی کی حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ تحفہ، یہ آپ کو کیسے یاد رہا کہ مجھے یہ پسند ہے؟ تو وہ مشیت مہمان ہے رحمت للعالمین، وہ خدا کا حبیب جس نے بلایا ہے، محمد اس کا حبیب. تو کیا وہ نہیں جانتا کہ محمد کا حبیب کون ہے؟ اب سمجھ میں آیا؟ کوئی تو لہجہ اختیار کیا، تو یہ سرپرائزنگ گفٹ، مجھے انگلش نہیں آتی، یہ بچے جو دہراتے رہتے ہیں تو میری بھی اردو خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اردو میں لفظ استعمال کرتے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حیران کن ہدیہ. اب وہ پوچھیں گے یہ لفظ کیا ہے، بڑوں کی سمجھ میں تو آ جائے گا، ہے نا، ایسا ہدیہ جو حیران کر دے انسان کو. تو خیر جناب، تو اب سمجھ میں آئی بات. تو یہ وہ ہدیہ تھا، پہلا ہدیہ جو مشیت نے دیا، کہ اس لہجے میں گفتگو کی کہ حیران ہے محمد عربی، گمراہ ہو گیا نصیری. گمراہ ہو، گمراہ. کبھی تعریف نہیں کرتا نصیری کی، نہ کرنا چاہیے. جسے میرے مولا نے رد کر دیا اس سے میرا کیا واسطہ بھائی؟ میں اسی علی کو مانتا ہوں جو علی ہے. میں ان منزلوں پہ نہیں جاتا جن منزلوں کے لیے میرے مولا نے منع کر دیا. میں مولا کا اطاعت، بڑے فخر سے لوگ نصیری کا ذکر کریں گے اپنے اشعار میں، اس میں اس میں، کیا غضب کرتے ہو؟ جسے مولا نے رد کر دیا اس سے ہمارا کیا واسطہ بابا؟ ہم اس حد تک آگے نہیں جانتے. جو منصب ملا ہے علی کو کیوں ملا؟ کہ یہ وہ نور ہے جس نے سب سے پہلے محمد عربی کی رسالت کی گواہی دی. اب وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جو اکثر پڑھنے والے نہیں پڑھتے، ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں. اس لیے عبد کی ان منزلوں کا مختصراً میں نے تعارف کرایا کہ عبد کی منزل کو سمجھو کہ محمد عربی عبد کی کس منزل پر ہے، پھر علی کا یہ قول سمجھ میں آئے گا، انا عبیدم من عباد محمد. محمد کے عباد میں میں عبد ہوں. کیوں؟ حقیقت نور محمدی کو علی سے زیادہ کون جانتا ہے کائنات میں؟ جانتا ہے علی سے، ورنہ لوگ ڈر جاتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ عبد کی حقیقت کیا ہے.
سبحان اللہ،
عبد وہ آخری منزل ہے کہ رسول بعد میں پہلے عبد ہے. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، میرا بندہ ہے. کیسا بندہ ہے؟ اور وہ میں پڑھ چکا آپ کے سامنے، من عبد اللہ عبد اللہ له کل شے، کل شے. جو اللہ کی عبادت کرے عبد بن جائے، اللہ اس کے لیے ہر شے کو مسخر کر دیتا ہے، اس کا تابع کر دیتا ہے. جتنی منزلیں عبودیت کی طے کرتا چلا جائے گا، یہ کشف حجاب اس پر ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسے اولیاء اللہ علی کے دیوانے نہیں ہوئے، وہ خواجہ نظام الدین ہو یا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہما، ایسا معمولی چیز نہ سمجھا کیجئے ان بزرگوں کو آپ. ہاں وہ جو دو نمبر ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا، پھر تکرار کر رہا ہوں، یا عبداللہ شاہ غازی ہو یا شہباز قلندر ہو یا عبداللطیف بھٹائی ہو، جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. ان کو تو ذرا سا کشف ہوا تھا علی کا مقام، دنیا چھوڑ بیٹھے، دنیا چھوڑ بیٹھے، جنگلوں بیابانوں میں چلے آئے. پھر ان کی سمجھ میں صرف اتنا آیا تھا کہ علی نے دنیا کو طلاق کیوں دی تھی. اب آپ کو ان اولیاء اللہ کا صحراؤں بیابانوں میں جانے کا راز سمجھ میں آیا؟ نہیں برداشت ہوا. کیوں؟ قلوب میں جا کے دیکھ لیتے تھے، اور جب انسانوں کی حقیقت پتہ چلتی تھی، اب یہی وہ مکشوفات ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ معصوم کہاں کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. اب 1 لاکھ حاجی ہوں یا 40 لاکھ حاجی ہوں، یہ تو دیکھنے والا جانتا ہے، آنکھیں رکھنے والا جانتا ہے کہ ان میں حاجی کتنے ہیں. اشارہ پہنچ گیا، پہنچ گیا. چوتھے امام کے واقعے کی تکرار کی ضرورت تو نہیں کہ امام نے بتایا تھا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. لیکن ان اولیاء اللہ کا ظاہر ہے کہ بہت بڑا مرتبہ، علی کے غلام کہتے رہے، سگے کوئے علی اپنے آپ کو کہتے رہے. کیوں؟ علی تھوڑی بن سکتے تھے، علی بیابانوں میں نہیں گیا، علی صحراؤں میں نہیں گیا، علی نے انسانوں کو چھوڑ کے جنگل آباد نہیں کیا. علی اس لیے علی ہے کہ سب کچھ ساری حقیقتیں جاننے کے باوجود معاشرے میں رہا، درمیان میں رہا، سارے دکھ مصیبتیں جھیلتا رہا، ہر قسم کے کرداروں کا سامنا کرتا رہا، گیا نہیں چھوڑ کر انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے. ظلم سے کیسے ٹکرایا جائے، کس زمانے میں کون سا راستہ اختیار کیا جائے. بہرحال وقت اجازت نہیں دیتا، جہاں تک اجازت دے سکتا تھا وقت وہاں تک میں نے بیان کیا. اس لیے علی نے مراد مانی، وہ علی جس سے آپ مرادیں مانتے ہیں نا، اس علی کی مراد کا نام ہے عباس. سب علی کے بیٹے ہیں جو شہید ہوئے کربلا میں، لیکن علی کو کچھ اور چاہیے. ایک ایسا چاہیے کہ جو میرا پرتو بن جائے کربلا میں. عباس، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پروردگار مجھے معاف کر دے، محبت عباس میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. جب اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنانا چاہا تو نور محمد اور نور علی کو خلق کر دیا. صفات کا مظہر، ذات نے صفات کا مظہر بنا تو نور محمد اور نور علی کو خلق کیا. اور جب علی نے چاہا کہ دنیا میرا پرتو دیکھے تو عباس کے کردار کو تخلیق کیا حسین علی نے. منتوں مرادوں والا ہے نا عباس، جس کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے. جناب ام البنین سے عقد کا اہتمام کیا گیا، اس ماں کا بیٹا ہے عباس جس نے سر پہلے رکھا تھا در فاطمہ پہ، پیر بعد میں. اس ماں کے بیٹے ہیں عباس کہ جس کی ماں نے محبت حسین دودھ میں گھول کر پلا دی تھی. عباس اس ماں کا بیٹا ہے. جب بیت فاطمہ میں داخل ہوئی ہیں جناب ام البنین تو حسنین زینب ام کلثوم کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے تھے. شہزادے شہزادیوں میں کنیز بن کے آئی ہوں, ماں بن کے نہیں آئی. اس ماں کا بیٹا ہے عباس کہ جب عباس نے گفتگو کرنا سیکھا تو بتا دیا کہ حسین تیرا آقا ہے, تو اس کا غلام ہے, خبردار کبھی نگاہیں نہ اٹھانا زینب ام کلثوم کے سامنے, کبھی نگاہیں نہ اٹھانا حسن و حسین کے سامنے. یہ ہے عباس, کیسا مان ہے عباس اہل بیت کا. ثانیہ زہرا سے کم از کم 18 سال چھوٹے ہیں عباس, بلکہ 22 سال تک کی روایت ہے اتنے چھوٹے ہیں عباس. لیکن زینب کا مان کتنا ہے. خود جناب زینب کو وہ منظر یاد ہے جو کربلا میں دہرایا تھا کہ جب میں نانا کے روضے پر ماں کی قبر پہ زیارت کے لیے جاتی تھی تو میرے آگے آگے ننا سا میرا بھائی عباس شب کی تاریکی میں نکلتی تھی زانیہ زینب, مگر عباس کا یہ عالم تھا کہ سارے بنی ہاشم شہزادیوں کے حلقے میں لیے ہوتے تھے مگر عباس اپنی شہزادی کے آگے آگے چھوٹی سی تلوار لے کر چلتے تھے. آواز دیتے ہوئے مدینے والوں اپنے کھڑکیاں دروازے بند کر لو, اپنی آنکھیں بند کر لو, میری شہزادی روض رسول پر جا, میری شہزادی جنت البقیع. یہ ہے عباس. ایک تمہید کے طور پہ جملہ کہہ دوں, واقعہ کربلا کی خبر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب اسیروں کا قافلہ واپس پہنچا, جب آئی تھی, پہلے نہیں آئی تھی, عاشور کے دن آ گئی تھی خبر. اس لیے آ گئی تھی خبر کہ جو خاک جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین کو پیغمبر ختم مرتبت عطا فرما کے گئے تھے اور یہ فرما دیا تھا کہ جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین قتل کر دیا گیا, میرا حسین شہید کر دیا گیا. کیا عصر عاشور وہ خاک سرخ نہیں ہوئی؟ وہ خاک خون نہیں بنی؟ بن گئی تھی نا, سرخ ہو گئی تو معلوم ہو گیا تھا. کیا طائر اپنے پروں کو خون حسین میں رنگین کرنے کے بعد روضہ رسول پہ نہیں آئے تھے؟ کیا قافلے آتے جاتے نہیں تھے؟ کیا لوگ آتے جاتے نہیں تھے؟ واقعہ کربلا پہنچ چکا تھا مدینے میں, مگر ایک بیوی تھی ام البنین جو کسی بات پر یقین نہیں کرتی تھی. جب کوئی کچھ بات کرتا تھا کہتی تھی ہو ہی نہیں سکتا, میرا باپ ساتھ ہے. ہو ہی نہیں سکتا, میرا باپ ساتھ, کیونکہ قسم دے کر بھیجا تھا عباس, اگر تیرے ہوتے ہوئے عباس حسین کو کوئی آنچ آ گئی دودھ نہیں بخشوں گی تمہیں. اس لیے مطمئن ہے ام البنین, جانتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی ہے. کاش کوئی ام البنین کو بتانے والا ہوتا کہ عباس نے کس طرح اپنے وعدے کو وفا کیا. جب تک اس کے بازو سلامت تھے کسی کی مجال ہے حسین کا رضی کا جاتا؟ یہ ہے وہ ماں, یہ ہے وہ ماں کہ جب عباس آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں ثانیہ زہرا کے خیمے میں تو بڑی حسرت سے دیکھا تھا ثانیہ زہرا نے, عباس جا رہے ہو جاؤ مگر ایک بات سنتے جاؤ. بچپن کا ذاکر لفظ استعمال کرتے ہیں, ثانیہ زہرا کا بچپن نہیں ہے, بچپن ہے عباس. مدینے میں سنا کرتے تھے لوگ واقعہ کربلا کی خبر دیتے تھے, کیسے میرے سر سے چادر چھینی جائے گی, میرے بازو میں رسن باندھی جائے گی. میں حیران ہو کر اپنے ننھے سے بھائی کو دیکھا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کسی کی مجال ہے اس کے بازو میں رسن باندھ. اب تم جا رہے ہو عباس, اب مجھے یقین ہو چلا, مجھے یقین ہو چلا. اجازت نہیں مل رہی تھی عباس, صبح سے عباس کوشش میں تھے. جب جاتے تھے حسین منع کر دیتے تو تم لشکر کے علمدار ہو, صبح سویرے ہی علم دے کے کھڑا کر دیا تھا قلب لشکر میں, تم علمدار ہو, سمجھ گئے تھے عباس اجازت نہیں ملتی. مگر جب سب رخصت ہو گئے پورا لشکر کٹ گیا عباس کا, کوئی نہ بچا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہیں کوئی نظر نہ آیا عباس. سر جھکائے جھکائے در خیمہ پر آئے, اس نے باریابی طلب کیا, مولا غلام حاضر ہونا چاہتا ہے. عباس کو اجازت نہیں, خیمے میں داخل ہوا, سر جھکائے کھڑے ہیں. پوچھا مولا نے, عباس کچھ کہنا چاہتا؟ ہاں مولا اگر اجازت ہو تو غلام کچھ عرض کرے گا. کہو عباس جو دل میں ہے کہو. مولا اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دو, اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے ایک حسرت سے نگاہ کی عباس کی طرف اور عجیب جملہ کہا, عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, علمدار تو لشکر کی زینت ہوا کرتا. اس ایک جملے کے پیچھے کتنے ارمان, کتنی حسرتیں چھپی ہوئی حسین کے. ارے جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا بیویاں گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتی تھی. علم کا پھریرا لہرا رہا ہے, کوئی مصیبت خیموں کے نزدیک نہیں آ سکتی. عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس, عباس تم سے بچوں کی ڈھارس. عباس نے سر جھکائے جھکائے عرض کی, مولا میرا لشکر کہاں ہے؟ سب کو تو آپ اپنے ہاتھوں پر اٹھا اٹھا کر لائے ہیں. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے, بچی ایک دوڑی آئے, دامن تھام لیا عباس کا, چچا جان پیاس ہلاک کیے دیتی, مارے ڈالتی ہے پیاس, کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ بس جیسے مراد بر آئی عباس کی, بیٹھ گئے دو زانو. بچی سے فرماتے ہیں, بیٹا سکینہ, اے شہزادی سکینہ, بس ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو, غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر آئے گا. اب اتنی بڑی سفارش, اجازت کیسے نہ ملتی؟ بچی دوڑی دوڑی گئی, ایک سوکھا سا مشکیزہ اٹھا کے لائی. عباس جھکے, اتنا جھکے کہ بچی نے وہ مشکیزہ عباس کے گلے میں ڈال دیا. ارے کیسا پہنایا تھا عباس کے گلے میں یہ مشکیزہ سکینہ نے, کہ آج تک علم ادھورا ہے جب تک مشک سکینہ نہ ہو. اس لیے سقائی کی روایت پڑھتا ہوں, اس لیے سقائی کا مطلب بیان کرتا ہوں, اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ بھی ایک منصب ہے عباس کا, سقائے سکینہ, سقائے حرم. اجازت ملی, گئے عباس, پانی بھی بھر لیا. اب سنیے کیا ہوا. حسین دیکھ رہے ہیں بلند مقام سے علم تیزی سے گیا, چھٹ گئے پرے کے پرے. علی کا شیر راستہ بناتا ہوا پہنچ گیا, گھوڑے کو ترائی میں اتارا, مشکیزے میں پانی بھرا, چلو میں پانی بھرا, مار دیا فرات کے منہ پہ. دیکھ علی کا لال ایسے قبضہ کرتا ہے پانی پر. پینے کا گمان کہاں, کیا باغ بھول گئے سکینہ پیاسی ہے؟ حیوان کو اشارہ کیا پیاس بجھانے, مگر عباس کے وفادار حیوان نے بھی منہ پھیر لیا. اب حسین نے دیکھا کہ منتشر ہونے والا لشکر جمع ہوا, چاروں طرف سے گھیر لیا. اب حسین کو عباس نظر نہیں آ رہے, بس علم کو دیکھ رہا ہے کہ علم تیزی سے آگے بڑھ رہا, پھر علم کی رفتار سست ہوئی, پھر علم کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا. پھر دیکھا حسین نے کہ علم نے تھر تھرانا شروع کیا. پھر حسین نے دیکھا کہ علم ایک بار جھکا پھر اٹھ گیا, کلیجہ تھام لیا حسین نے, سمجھ گئے میرے شیر کا ایک بازو کٹ گیا. بڑی کوشش کر رہا تھا عباس, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, کسی طرح خیموں تک مشک سکینہ پہنچا. حسین نے دیکھا کہ تھر تھراتا ہوا علم پھر دوسری بار جھکا, مگر پھر اٹھ گیا. اب حسین نے دیکھا کہ کچھ دیر تک علم لرزتا رہا, تھر تھراتا رہا, تیسری بار جب گرا پھر اٹھ نہ سکا, پھر اٹھ نہ سکا. اب سنو عزاداران حسین, کیا ہوا عباس کے ساتھ, اب کیا کرے عباس جب بازو قلم ہو گئے؟ علم کو سنبھالے یا سکینہ کی مشک کو؟ علم ٹھنڈا ہو گیا, عباس چھا گئے مشکیزہ پر, جو تیر آتا ہے اپنے جسم پر لیتے ہیں, ایر دیتے جاتے ہیں گھوڑے کو. اے اسپ وفادار, بس ایک بار خیمہ گاہ تک پہنچا دے, پھر تجھے کوئی زحمت نہیں دوں گا. عزادارو, عمر سعد نے بلایا حرملہ کو, جب تک مشکیزے میں پانی سلامت ہے کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی, ایسا کام کر مشکیزے کا پانی بہ جائے. عزادارو, حرملہ
مولا نے تیر کمان میں جوڑا، کئی چکر کھا کے عباس کی سواری کے پہلو میں مشکیزے کا ایک حصہ نظر آیا، اتنے قریب سے تیر مارا، مشکیزے کو چھیرتا ہوا تیر عباس کی پسلیوں میں بے بس ہو گیا۔ ایک فریاد بلند کی عباس نے، وا مصیبت، ہائے میری مصیبت، ارے تیر کے لگنے کی نہیں مشکیزہ کا پانی بہ جانے کی۔ آخری جملہ سننے سے پہلے ایک اور جملہ سن لو، کوئی شہید کربلا میں ایسے نہیں گرا جیسے عباس گرے تھے، آنکھ میں تیر بے بس جب ہوا تھا عباس نے جھٹ کے دیکھا چاہا تھا یہ تیر کھینچ لے، نہ کھینچ سکا تھا میرا مولا، کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا تھا یہ تیر کھینچ لے، نہ کھینچ سکے تھے، زانوؤں کو فضا میں بلند کیا، تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہتے تھے، ایک ملون نے ایسا گھوٹ مارا، ارے جو گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، عباس کے بازو نہ تھے، سر کے بل عباس نیچے آیا تھا۔ سنو آخری جملہ، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، اما عزا میرا چچا نہیں آتا، میرا چچا نہیں آتا، ارے کوئی خبر تو لے کر آ، کوئی خبر لے کر آ۔ فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر مشاہدہ کرنے کے بعد کہا، سکینہ مبارک ہو، مبارک ہو، تیرے چچا کا عالم آ رہا ہے۔ ارے اماں فضا آپ نے بہت جلدی کر دی، ارے آپ نے عالم آتے دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ عالم خون عباس میں غرق ہے، بس بچی نے اتنا سنا کہ میرے چچا